السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری, کیف بدء الخلق, حدیث نمبر 3210. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم مخلوق کی پیدائش کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور الحمدللہ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی, یعنی وہی اول ہے وہی آخر ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن پرسوں سورہ مائدہ کی تفسیر میں ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریے. یا انہوں نے سوال پہلے اصل میں یہ کیا کہ میرا بیٹا عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اگر قرآن اتنی اچھی کتاب ہوتی نعوذ باللہ تو سارے لوگ اس کو مان لیتے. وہ سائنس کی باتیں زیادہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ایمان بھی اس کا ہٹتے جا رہا ہے, یعنی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو ان کا سوال سن کر ہی میں سمجھ گئی کہ تھوڑا سا ان لوگوں کے یعنی ایتھیسٹ جو نظریات ہوتے ہیں اس کی طرف اس کا رجحان یا جھکاؤ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں سے آنے کے بعد وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا ہے. تو ان سے پوچھا میں نے کہ کہاں کون سے ہاسٹل میں پڑھ رہا تھا, تو کوئی انہوں نے نام بتایا, کوئی نان مسلم ہاسٹل تھا وہیں دہلی کے آس پاس, اور سیونتھ کلاس تک وہاں چلا گیا تھا, ٹویلتھ کے بعد اب وہاں سے آیا ہے. تو اس کے نظریات ایسے ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو سوچ رہے تھے ہم کہ جو تھوڑے سے سمجھدار بچے ہو رہے ہیں, تو جو سوچ سمجھ کر اس طرف یعنی ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, اور یہ ایک بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور المیہ ہے ہمارا اصل میں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ فرسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا جب ہم نے کیف بدء الخلق شروع کیا تھا, کہ جو کئی انٹرنیٹ پر کئی ایسے ویب سائٹس ہیں, بلاگس ہیں, ایسے بہت سارے جس میں باقاعدہ یعنی ٹریننگ جیسی دی جاتی ہے, باقاعدہ ذہن بنائے جا رہے ہیں, اور اسکول اور کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی ایسے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی. ایک اتنے مشہور پرسن ہے, میں فی الحال یہاں نام نہیں لوں گی ورنہ ریکارڈ ہو جائے گا. ہم نے تو بہت اچھی تعلیم دی اپنے بچوں کو, ہمارے بچے تو دینی گھرانوں میں آنکھ کھولے ہمارے بچوں نے, ان کے ہم تو ہر کلاس میں ان کو خود لے جاتے ہیں, خود ان کو دین پڑھاتے ہیں, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہمارے بچے تو نہیں کر سکتے ایسا, ہے نا. ہم کو یہی یعنی ایک خوش فہمی ہے ہم کو, اور اللہ کرے کہ رہے باقی خوش فہمی, اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے کبھی اس طرف ڈائیورٹ ہوں. لیکن آپ دیکھیے کھلا ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے, یہ ایک نہیں ہے, یہ ایک مثال میں نے تو یہ صرف ہم کو دکھائی دی, ایسے کئی لوگ ہیں, کئی لوگ ہیں کہ مسلمان گھرانوں کے بچے, کیونکہ یونیورسٹیز میں جب آپ بھیجتے ہیں بچوں کو تو وہ ایک آزاد فضا ہے, وہ ایک ایسی الگ دنیا ہے. آپ نہیں جانتے کہ وہاں کن کن نظریات اور کن کن خیالات کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. جب کل ہماری پرسوں ہماری بات چل رہی تھی, وہی جو خاتون نے پوچھا, اور جو ان کی بار بار پھر میرے دو تین باتیں میری کہنے پر انہوں نے اور بات میں جب کھل کر بات کی تو بالکل ایگزیکٹ یہ لگا کہ بالکل وہ لڑکی کے خیالات, 18 سال کا ہوگا نا, بارہویں ختم ہوئی اس کی ابھی, تو اس کے خیالات بالکل اتنے بھی چینج ہو گئے ہیں کہ اس کو واپس دین پر لانا اور ایک اللہ کے ماننے پر یا اللہ کی تخلیق پر یقین کروانا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور باقی ساری اس کی مخلوق ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ بچے کو اور وہ والدین کی جو پریشانی اس کو دور کرے. لیکن کالجز میں ذہن بنایا جا رہا ہے, انٹرنیٹ پر, کیونکہ کھلا ہے انٹرنیٹ تو کھلا ہے سب کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی بڑے بچوں کے لیے بھی. تو آپ بتائیے کتنی زیادہ ضرورت ہے, یعنی کوشش پلس دعا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوشش سے ہی ہمارے بچے صحیح سیدھے راستے پر رہیں گے, نہیں, ہماری کوشش کی, کیونکہ کون والدین چاہیں گے کہ ان کا بچہ اللہ کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرے, نعوذ باللہ. کوئی چاہیں گے والدین ایسا, وہ بھی مسلمان والدین نہیں چاہیں گے. تو چاہے خود کتنے بھی بگڑے ہوئے والدین ہو, لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی نہیں چاہتے ایسا. تو آپ سوچیں کہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور کوشش کی بھی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو ایسے نظریات سے بچانے کے لیے ہم شروع سے بچپن سے ان کو ایسی یعنی اچھی اسکول چوز کریں. خیر ہمارے سامنے آپشنز بھی زیادہ نہیں رہتے ہیں اصل میں, کہ یہ بات تو بعد میں سمجھ میں آئی, پہلے نہیں یہ باتیں سمجھ میں آئی, کہ جہاں پر کم از کم ان کو بے دین تو نہیں بنایا جائے گا, کم از کم ان کو ایتھیسٹ تو نہیں بنایا جائے گا, ایسی اسکول چوز کریں بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بہت بہت दुख देता है। उस दिन मंडे की क्लास में सुनकर इतनी तकलीफ हुई, सच में बहुत तकलीफ हुई जी। जी IIT यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है जी, बिल्कुल। ये जो ऐसे जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ तो खासतौर से वो लोग इस काम में लगे हुए हैं, चाहे वो जैसे कि IIT के हैं या बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको JNU कहा और भी बहुत से। अच्छा, उनकी जो बातें होती हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं। अगर क्यों ये हमारे बच्चे क्यों इस तरह से उनके उनकी तरफ उनकी बातों में आकर बहकते जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बहुत ही अट्रैक्शन होता है उनकी बातों में, बड़े खूबसूरत पैराए में वो आपको अपनी बातों के जाल में फांसते हैं और ऐसे 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 मिसालें पेश करते हैं जिसकी वजह से बच्चे, ये तो ताजा जहन, बच्चों का तो जहन कच्चा होता है ना जी, बहुत कन्विंसिंग अंदाज होता है उनका, बिल्कुल सही बात है, तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप सोचे कितनी जरूरत है ये, अब ये जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे अकोला में हमने सुना, हम तो सोच रहे कि हमारा अकोला छोटा शहर है तो वहां तो ये एथिस्ट के ख्यालात, एथिज्म के बारे में मालूम भी नहीं होगा लोगों को, लेकिन आप देखें एक मुसलमान घराने की मुसलमान लड़की वो ऐसे लोगों के साथ मिल गई है, जुड़ गई है और उसको और प्रमोट कर रही है बल्कि। तो अब फिर आप सोचे कि फिर बड़े बड़े शहरों का क्या हाल होगा, या इंटरनेट के जरिए से किस तरह से बच्चों के जहनों को कैसे बहकाया जा रहा होगा। और अब ये तो परसों की बात है कि देखें वो बच्चा बिल्कुल खुलम खुला ही बोले, बहुत ही कुरान का भी इनकार कर देता है, कहते हैं कि कुरान अगर इतना ही अच्छा होता तो इसको सारे लोग क्यों ना मान लेते, और हर चीज को साइंस की नजर से परखता है कुरान की हर बात को, नाउज बिल्ला। तो आप देखें कितनी दुख की बात है, और इतना उस दिन सुनकर ऐसा डर लग गया कि ये अल्लाह, बिल्कुल दिल चाह के दिल पर हाथ रखने को चाह कि अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को महफूज रखे, और कितनी जरूरत है इसमें दुआ करने की। तो इसीलिए आप देखें अगर ये सारी चीजें क्यों हमारे जो उलमाए कराम थे, जो हमारे जो पहले के स्कॉलर्स थे, जो बड़े बूढ़े लोग थे, बचपन से बच्चों को सारे पहले दीन पढ़ा दिया करते थे कि उनको पहले दीन पढ़ा दो उसके बाद फिर छोड़ दो, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी कि कुरान पहले पढ़ा दो, उनके जहन में ईमान और अकीदे को रासिख कर दो, पुख्ता कर दो। अगर हम सही पहले से कई फबदिल खल्क अकीदा कुरान पढ़ लेते तो कम चांस होते हैं फिर ये होता है कि सिर्फ एक शैतान ही आता फिर इंसान को बहकाए, यानी डाइवर्ट होने के चांसेस कम होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर रखे, अल्लाह ताला क्योंकि दिल तो अल्लाह की डोंगियों के दरमियान है ना, किस तरफ चाहे फेर दे, तो अल्लाह ताला से हम रोजाना जो दुआ करते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पर कायम रखे। बहरहाल बहुत और स्पेशली खैर लड़कियों के और लड़कों के, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमारा डिस्कशन जब चल रहा था एक बार, जो हमारी बहुत ही एक बेटी है समझे, तो वो इन दिन के कामों में लगी हुई है, उसकी आंखों से खुद रोन आंसू आ गए थे कि मेजॉरिटी इसमें मुसलमानों की है जो ऑनलाइन लोगों के जो ग्रुप्स हैं, और उसमें लड़कियां ज्यादा है, और दूसरी तरफ देखो तो इधर लड़के ज्यादा नजर आते हैं, हर तरफ इन लोगों की मेजॉरिटी नजर आ रही है कि इस कदर वो अब ऐसे चल पड़े हैं। और ये असल में बहुत प्री प्लान है, जब देखिए जिंदगी में जब मजहब नहीं रहेगा, दीन नहीं रहेगा, तो फिर शुत्र बेमुहार की तरह आजाद हो जाएगा इंसान के, जो मादर पितर आजाद मुआशरे जिसको हम कहते हैं कि फिर जो चाहो करो जंगल राज। तो ये असल में यहां से जो ले जाना है इस तरफ, ये तो एक छोटी सी सोच पैदा करना है, आगे चलकर वो सोच बड़ी भयानक किस्म की फिर वो उसमें चेंज हो जाती है कि जब नौजवान जिंदगी में खुदा ही नहीं है, अल्लाह ही नहीं है, कोई कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो फिर तो आपकी जिंदगी आजाद है, फिर तो आप जो चाहे करें, है ना, यही तो है ना, यही तो चाहते हैं ना वो लोग कि जो चाहो करो, फिर हलाल हराम फहाशी जिना ताल्लुकात ये सब, फिर उसी का नतीजा आज हम देखते हैं कि फिर जो LGBT और ये सारे जो जितने आज इनको प्रमोट किया जा रहा है, इनको इतना हाईलाइट किया जा रहा है, ये सब उसी का तो नतीजा है फिर जी। बिल्कुल वो वहदतुल वजूद, सॉरी नहीं वहदत अधियान, बिल्कुल सही कि वहदत अधियान का भी एक कॉन्सेप्ट है कि सारे खुदा एक ही हैं, तुम भगवान बोलो, राम बोलो, गीता बोलो या अल्लाह बोलो, जो नऊज़ बिल्लाह बिल्ला, या जो भी क्रिश्चियंस का है, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सब दीन से अलग छांट कर हमारा दीन अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बाकी सारे मजाहब खुद साख्ता हैं। तो ये वाली बातें हैं बहरहाल, इसलिए बहुत डर लगता है। तो इसलिए हमको हमारे अंदर, आप देख रहे हैं जब हम ये पढ़ते जा रहे हैं अहादीस कैफ बदरुल खल्क की, تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان، پختہ ایمان اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم سے محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیاس نے خبر دی. ان سے ابن ابی جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا فرشتے انان میں اترتے ہیں، انان میں اترتے ہیں، اور انان سے مراد بادل ہیں. یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپی باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں، اور یہ کاہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں، یہاں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان پر اترتے ہیں جبریل امین کے ذریعے سے، پھر ان آسمانوں سے آسمان دنیا پر وہ حکم اتارا جاتا ہے، پھر وہاں پر فرشتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس حکم کو، اور پھر وہ فرشتے اس حکم کو لے کر نیچے زمین پر اترتے ہیں. دوسری بات، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پہرا تھا آسمانوں پر، اور جن کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ بہت ہی کوئی انہونی چیز ایسی ہونے والی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے پہلے تھا ویسے نہیں ہے، اور اگر کوئی جن آتا تو اس کے لیے شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیا جاتا. تو یہ جن کہاں سے خبریں سنتے ہیں؟ جب فرشتے آسمان دنیا پر ان خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے ہیں. اور یہاں امام بخاری حدیث کو کیوں لائے ہیں؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہر حکم اللہ تعالیٰ ہی سے لے کر وہ یعنی دنیا میں نافذ کرتے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے ہی وہ اترتے ہیں. اور پھر شیاطین کا اور کاہنوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کاہن ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں، کاہن کے قبضے میں وہ جن ہوتا ہے جو کہ خراب قسم کا جن ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی موٹی کچھ خبریں لا کے دے دیتا ہے غیب کی، اور اس کو بڑھا چڑھا کر وہ لوگ پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پیر اور فلاں فلاں بتاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا ایمان ان پر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اگر یہ جا کر معلوم کرے کہ ہمارے گھر چوری ہوئی تھی اور وہ چوری کس نے کروائی، آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اگر وہ یہ کہہ کر بتا رہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، تو وہ ایکچولی کاہن ہوگا اور یہ شرک میں آ جائے گا. ہاں، انویسٹیگیشن کرنے سے پتہ چلتا ہے اور ثبوت سے پتہ چلتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی عالم پیر یا کوئی عامل آپ کو بتا رہا ہے غیب سے، نعوذ باللہ، تو اس کو کاہنوں نے یا تو خبر دی، سوری، اس کو خراب شیاطین نے خبر دی جو وہاں کی خبریں سن گن لیتے ہیں، یا پھر وہ جھوٹا دعویٰ کرے، کیونکہ غیب کا علم تو کوئی رکھتا ہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں. چھوٹا موٹا یہ جو شیاطین ان کو بتا دیتے ہیں، اس کی بنا پر وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو بہرحال اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے سارے فرشتوں کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، اور ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے ابو سلمہ اور اغر نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھے جاتے ہیں. پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں. اور یہ حدیث کتاب الجمعہ میں بھی آ چکی ہے، یہاں پر بھی فرشتوں کا ذکر لایا گیا. یعنی ہم یہاں خیر ہم فقہی مسائل تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہ جمعہ کے لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں. جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مسجد میں جلدی آتا ہے اس کا تو نام لکھا گیا رجسٹر میں، جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا یا خطبہ شروع ہوتے وقت آیا، اب فرشتے تو خود سننے کے لیے بیٹھ گئے تھے رجسٹر بند کر کے، تو اب ان کا تو نام نہیں لکھا جائے گا. اس لیے جمعہ کے لیے جلدی آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ اجر بھی بتایا گیا نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو فرشتے آپ دیکھیں سارے کام کر رہے ہیں، کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور فرشتوں کو جتنا حکم دیا جاتا ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں، نہ وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں نہ اس سے کم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا آزادی دی ہے؟ آپ بتائیے کہ انسان بھی ایسے ہی کرتے جیسے فرشتے کرتے ہیں؟ نہیں، اختیار، جی ہاں، اختیار کی آزادی دی ہے کہ اس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، چاہے تو اللہ کا حکم مانے چاہے تو نہ مانے، لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور کہا ہم سے زہری نے، اور ان سے سعید بن مسیب نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندیدگی فرمائی، تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص یعنی رسول اکرم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حضرت حسان ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، یعنی کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ اور روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بے شک، یعنی میں نے سنا تھا، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ رسول اکرم کے حجو فرماتے تھے، یعنی کچھ اشعار کی صورت میں ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تب رسول اکرم نے حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ تم بھی ان کو جواب دو، تو حسان بن ثابت نے جواب دیا اور کہا کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں، وہ مدد کریں گے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب حسان بن ثابت نے ان کو ایسا جواب دیا تھا کہ مشرکین کے ہوش اڑ گئے تھے اور ان کی ساری حقیقت کھل کر رہ گئی تھی۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ کچھ اشعار کا مطلب، یعنی ہم تو ہر روز سامان کی تیاری میں مشغول ہیں تم سے جنگ کرنے میں، یہ تم کو جواباً گالی دینے میں، تمہاری ہجو کرنے میں۔ معلوم ہے کہ یعنی مسجد میں دینی اسلامی شاعر کا پڑھنا جائز ہے، نہیں ایسے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں جو کہ اچھے مطلب والے ہوں، جس میں جنگ پر ابھارا گیا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وحی کے تعلق سے بات کی گئی ہو۔ تو بہرحال یہاں بتانا مقصود کیا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم سے بندوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور انبیاء کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو جتنا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے، وہ زیادہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ انسان ہے، جب انسان کیا کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ وقت پر دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے ارادے اور اختیار کی آزادی دی، اور کیوں پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو؟ آپ سوچتے کہ انسان کیسے اشرف المخلوقات میں سے ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اس کو، کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا، جس سے دماغ رکھا، جس سے وہ سوچ سمجھ کر مزید بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے، جی علم اس کو عطا کیا اپنے علم کی بنا پر، شعور کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو رکھ دی ہے صلاحیتیں اس کی بنا پر، وہ زیادہ اچھے اور برے کو پہچان کر وہ اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے، اچھائی کی طرف۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھی کروبیاں، تو فرشتے تو بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، اس سے ذرا سے بھی سرتابی نہیں کرتے۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو وہاب بن جریر نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہیں۔ موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ جو خزرج کی ایک شاخ ہے بنو غنم، جو انصار میں سے تھے، اور ابو ایوب انصاری اسی خاندان میں سے تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ فرشتے مدد کے لیے آئے تھے، جیسے کہ جو مدد ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی جنگ بدر میں، جنگ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے، اور ہر وقت یہ جنگ میں رسول اکرم جب تک تھے فرشتے نازل ہوتے رہتے تھے، تو کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔ تو بعض کئی دفعہ ایسا کہ صحابہ نے کچھ لوگوں کو سفید لباس میں دیکھا، یعنی جن کی یعنی پیشان یعنی ایسا تھا کہ چہرے چمک رہے تھے کچھ لوگوں کے، کچھ لوگوں نے اس طرح سے دیکھا نورانی چہرے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو غبار اٹھا تھا، یعنی اتنی کثرت سے تعداد میں فرشتے نازل ہوئے تھے، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ فرشتے ابھی نہیں آتے، بلکہ فرشتے ابھی بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بندوں کی مدد کے لیے، جیسے ہم کون سے سورے میں پڑھتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ، کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہے نا؟ تو فرشتے ابھی بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے بندے کبھی ایسی کچھ مشکل میں اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان کو ذہنی سپورٹ کے لیے، ان کی نفسیاتی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے فرشتے ابھی بھی نازل ہوتے ہیں. تو اس سے جو کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. تو ابھی بھی فرشتے، یعنی ایسا نہیں کہ فرشتوں کا اترنا بند ہو گیا ہے. اور کون سی دلیل ہے کہ فرشتے ابھی بھی اترتے ہیں؟ کوئی دلیل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ کب؟ جی دینی مجلسوں میں اترتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے. فجر کے ٹائم میں، بالکل فجر اور عصر میں جب فرشتوں کے چینج ہونے کا، ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اسپیشلی وہ ٹائم مشہود ہوتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کے وقت لیلۃ القدر میں. جی بالکل ماشاءاللہ کہ لیلۃ القدر میں تو اتنی کثرت سے فرشتے ہوتے کہ زمین پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے نا. تو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کی مجلس میں تہجد کے وقت، بالکل صحیح، ہر یعنی فرشتوں کا نزول ابھی بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں تو فرشتے ابھی بھی اترتے ہیں. تو اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اگلی جو حدیث ہے ایکچولی وہ وحی کے بارے میں ہے، صرف حدیث دیکھ لیجئے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ وحی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا کئی طرح سے آتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے. جب وحی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے اس میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں. وحی اترنے کی صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے. کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں. تو ہم ویسے بھی نزول وحی کے جو طریقے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کیف بدل الوحی میں. تو فرشتہ ہی آتا تھا وحی لے کر، اور یہ فرشتوں کے سردار تھے اصل میں جبریل امین، جو وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور تمام انبیاء پر یہی وحی لے کر نازل ہوتے رہے ہیں. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے، اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کا بھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جا. ابو بکر نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا. رسول اکرم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے. اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کی جائے وہ جوڑے کی شکل میں زیادہ بہتر ہے، جیسے کپڑوں کے دو جوڑے، یا دو روپے، یا دو قرآن، یا جو بھی دینا ہو تو پیر کی صورت میں آپ دیں، دو چیزیں دیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو یہاں پر فرشتوں کا اہل جنت کو بلانا اور ان کا وجود اور ان کا کلام ثابت ہوا، یعنی یہاں پر فرشتوں کی بات بتائی. اصل میں حدیث کیوں لائی گئی کہ فرشتوں کا ذکر ہے اس میں، کہ فرشتے کیا کریں گے ایسے لوگوں کو، جنت کے اس دروازے سے بلائیں گے کہ اے فلاں تو اس فلاں دروازے سے آ جا، اور ان کا بلانا بھی ثابت ہوا، یعنی ان کا کلام کرنا ثابت ہوا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے. اب دیکھیں جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ایک موٹیویشن ملتا ہے نا، کہ دل چاہتا ہے ہم بھی پھر اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، یا جو کچھ ہمارے پاس ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کا سب دے دیں تاکہ ہمیں بھی ویسا اجر ملے. لیکن ظاہر سی بات ہے، اب انسان تھوڑی دلا واقع ہوا ہے کہ جذبات تو اس کے بہت ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے خیالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو وہ اتنا پورا تو نہیں دے سکتا، اتنا بڑا دل ہے نہیں اس کا. اور ہم سے کہا بھی گیا ہے کہ اتنا بھی نہ دے دے کہ تم خود ہی خالی ہاتھ ہو جاؤ، لیکن دینے پر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے دینے کے لیے جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے دینے والا بنائے، جیسے کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی نہیں، اگر کوئی شخص کو جنت سے بلایا جائے دروازے سے تو اس کو تو پھر کوئی نقصان ہی نہ ہوگا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگی، ابو بکر صدیق کے لیے. سبحان اللہ، تو فرشتوں کا ثبوت یہاں ثابت ہوا. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے، اور ہم کو کہتے ہیں کہ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی رسول اکرم وہ چیز دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتہ ان کو نظر آ رہا تھا جو کہ جبریل امین تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آئے جبریل امین، لیکن انہوں نے سلام کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کو. اور ہم پڑھتے ہیں کہ آپ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بتاتی تھی کہ میں اور رسول اکرم ایک ہی لحاف میں ہوتے اور رسول اکرم پر وہی نازل ہوتی تھی. سبحان اللہ. یعنی جو لوگ عورتوں کو نحست جانتے ہیں نا کہ عورتوں میں نحست ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر دلیل ہے اصل میں کہ عورتوں میں ایسی کوئی نحست نہیں ہوتی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہے جن کو جبریل امین کی طرف سے سلام آیا. اور وہ کون تھیں جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ کتنی خوش قسمت خاتون تھی ماشاء اللہ. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں. آپ دیکھیے جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے یوں ہی نہیں مل جاتا, اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں, بہت ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ایثار کی, محبت کی, سرنڈر کر دینے کی. آپ دنیا میں جتنی بھی خواتین کا تذکرہ پڑھیں گے, کیونکہ کبھی بھی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہمیشہ شامل رہی ہیں نیک کاموں میں, ایسا نہیں کہ خواتین پیچھے رہی ہیں. آپ حضرت حاجرہ کی مثال لے لیں, ہے نا, اپنے شوہر کی وجہ سے اللہ کی خاطر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو بے آب و گیا وادی میں تنہا لے کر رہی ہیں. اللہ کا فیصلہ تھا نا, اللہ کا حکم تھا. پھر کتنی تکلیف اٹھائیں کہ سات چکر لگائے پانی کے لیے اپنے بچے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ آج تک اس کوشش کو کتنی شرف قبولیت بخشی کہ عورتیں تو دوڑتی ہیں دوڑتی ہیں, مردوں کو بھی دوڑنا ہے اس خاتون کے نقش قدم پر, صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے. سبحان اللہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کوئی ہماری محفل ایسی ہے جہاں ان کا ذکر نہ ہو کہ سب سے پہلا جو مال لگا اسلام کی راہ میں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لگا. ہمارے رسول کو کمفرٹ دینے والی ماشاءاللہ, ان کو سپورٹ کرنے والی ذہنی ہر طرح سے مالی طور پر. تو خواتین ہر دور میں الحمدللہ ہر فیلڈ میں آگے رہی ہیں, اور جو جذبہ ہوتا ہے خواتین میں وہ بعض اوقات تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات اور علم کا شوق جو خواتین میں پایا جاتا ہے وہ مردوں میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بات کہہ رہی ہوں, کچھ پرسن صحیح بھی ہو سکتی ہے کچھ پرسن غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خواتین میں جذبہ زیادہ ہے الحمدللہ, چاہے وہ علم حصول علم کا شوق ہو, چاہے انفاق ہو, یا جو بھی ہو وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے الحمدللہ. یہ شاید ہمارے سرکل میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے, واللہ عالم. بہرحال ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے عمر بن زر نے بیان کیا, اور ایک اور دوسری سند بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ سعید بن جبیر نے ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا, ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے, اسی کا ہے جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہیں اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے, آخر آیت تک. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. تو معلوم ہوا کہ فرشتے, چاہے وہ فرشتوں کے سردار ہی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ جبریل امین ہی کیوں نہ ہوں, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں, خود سے خود کی مرضی سے نہیں اترتے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں, اس سے ایک انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں کرتے. تو پھر اے انسان تو کس زوم میں مبتلا ہے جب فرشتے جو کہ ایسی مخلوق ہے کہ جہاں چلے جائیں, جہاں چاہیں چلے جائیں, جہاں چاہیں آ جائیں, جس شکل میں چاہے اپنے اس فارم اختیار کر لیں, اس شکل میں چاہے تو پہاڑوں کو اٹھا کر پلٹ دیں اور اسے ریزہ ریزہ کر دیں. تو یہ فرشتے تو اتنی طاقت ہے ان میں. تو پھر اے انسان تیرے پاس کیا ہے, کس زوم میں تو مبتلا ہے, کس غرور میں تو مبتلا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا نہیں, کیوں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا, کیوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ تو فرشتوں سے بڑا ہے کہ یہ سب کر سکتا ہے, یہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. آپ دیکھیں نا کہ انسان بھلا پہاڑ کو سر کرنے کی بھی اس میں طاقت ہے نہیں ہے؟ اپنے یعنی سر ٹکراتا رہے گا پہاڑ پر تو اپنا سر ہی پھوڑ دے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. تو پھر یہ تکبر کیسا, یہ کبر اور غرور کیسا, اللہ تعالیٰ سے بے اعتنائی کیسی, اللہ کے آگے جھکتے کیوں نہیں, سرنڈر کیوں نہیں کرتے, اس کی عبادت میں کیوں نہیں لگے رہتے؟ اور کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو صحیح سے پانچ وقت کی, بہت دور کی بات ہے, ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے, بس کبھی کبھی جمعہ کو پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صرف کرتا پیجامہ پہن لینے سے کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو جاتا, یہ نام رکھ لینے سے. جب تک وہ اپنے عمل سے ثبوت نہ پیش کرے. اور اس لیے آپ دیکھیں صحیح امام بخاری نے کتاب الایمان میں کیا چیز لائی ہے, کتاب الایمان میں کہ عمل کے بغیر ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے. تو ہم کو تو آپ دیکھیں کہ واقعی میں انسان اگر جب اللہ تعالی کی کبریائی کو وہ محسوس کرے شعور کے ساتھ تو اس کا سر سجدے سے اٹھ ہی نہ سکے واقعی میں, کہ کتنے ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو یہاں آسان بنایا دنیا میں ہمارے لیے, کتنی ہمیں سہولتیں عطا کی, کتنے ایسے انعامات سے نوازا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے الحمدللہ. تو پھر ہم نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے نہیں جھکنا چاہیے. رسول اکرم کیوں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے, ایک دفعہ بہت لمبا سجدہ کیا, کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہی تو شکر گزاری ہوتی ہے, کہ جتنی شکر گزاری انسان کے عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ پھر اپنے رب کے آگے کیسے جھکتا ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے. ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے, اور ان سے یونس بن یزید نے, ان سے ابن شہاب زہری نے, اور ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے, اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی قرآت کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا, لیکن میں اس میں برابر اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا رہا, یہاں تک کہ عرب کے سات محاوروں پر اس کا نزول ہوا. یعنی قرآن مجید سات سبا احرف اس کا ذکر ہے, یہ علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے, اصل میں ایک ٹاپک ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو وہ رسول اکرم کے کہنے پر اور ریکویسٹ کرنے پر, چونکہ وہاں قبائل الگ الگ قبائل کے لوگ رہتے تھے جن کی زبان سے بہت ساری چیزیں الفاظ الٹتے نہیں تھے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے یعنی کسی سے شین نہیں آتا بولنا, کسی کو سین نہیں آتا بولنا, ہے نا. کچھ لوگ اس زمانے میں بھی کرتے تھے کہ کوئی لوگ دعات کو بالکل کچھ اور ہی لفظ بولتے تھے. تو رسول اکرم نے اجازت چاہی تھی کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا جن کی زبان نہیں الٹتی ہے تو ان کو اس طریقے پر پڑھنے دیا جائے, یا کہیں پر کھڑا زبر تھا تو اس کو بیٹھے زبر کے ساتھ پڑھے, جیسے ودوہا ہے تو ودوہے, ہے نا, اس طرح سے. تو رسول اکرم نے اس کی اجازت چاہی تھی, لیکن جب اس کو لکھوایا گیا, یہ جب رسول اکرم خود پڑھتے تھے تو وہی اسٹینڈرڈ طریقہ باقی رکھا گیا, یعنی جیسے تلاوت رسول اکرم نے کی تھی اسی تلاوت کو باقی رکھا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کروائے تھے, لکھوائے تھے, ایکچولی وہ لکھوانا مین کام نہیں تھا, بلکہ ایک قرآت پر سب کو جمع کرانا مین کام تھا. اور علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کے ممنون رہتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ کام جو عثمان نے کیا ہے یہ سب سے بہترین کام ہے, کہ ایک قرآت پر تمام امت کو جمع کروایا. تو وہ تمام جو سات احرف تھے جو جس پر قرآن نازل ہوا تھا, وہ سب اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں جمع کر دیے گئے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کو دو تین طریقوں سے پڑھنا, ابھی تو سارے طریقے تقریباً ختم ہو گئے, صرف دو تین طریقے باقی رہ گئے, کہ جیسے ہم پڑھے کہ ودوہا واللیل اذا سجا, تو ودوہے واللیل اذا سجے, اس طرح سے. جو یا ہوتی ہے اس پر کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کو کیا کریں گے, امالے کے ساتھ پڑھیں گے, اس کا بھی ثبوت ہے. یہاں پر جبریل امین سے اجازت چاہی تھی انہوں نے, کیونکہ جبریل امین قرآن لے کر اترے تھے نا, تو وہ ایک ہی قرآت کے مطابق پڑھ کر سکھائے تھے انہوں نے, لیکن رسول اکرم نے اس میں اجازت چاہی تھی کہ تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو حدیث میں اس کا ہم کو تفصیلی ثبوت ملتا ہے. جیسے کہ ہر زبان میں مختلف مقامات کی زبان کا اختلاف ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جیسے لکھنؤ کی اردو بالکل الگ ہوتی ہے اور بامبے کی اردو بالکل الگ, ہے نا, اگر دو لوگوں کو ملا دیا جائے تو یا اللہ کیا حال ہو. حیدرآباد کی اردو الگ ہے اور بنگلور کی اردو بالکل الگ ہے, بالکل پہچانی جاتی ہے کہ کون یعنی کرناٹک سے تعلق رکھتا ہے اردو جب بول رہا ہے کہ نہیں, پہچان سکتے ہیں آپ لوگ. سعودی عرب میں رہ کر تو یہ بہت اچھا تجربہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر مختلف جگہ کے لوگ ہیں اور ہر زبان میں کوئی ایک چیز کو کوئی دوسری کوئی اور لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی اس وقت جو عرب کے قبیلے تھے تو ان کے ہر قبیلے میں الگ الگ تھی, تھوڑا سا بول چال کی جو بول چال کا طریقہ تھا وہ الگ تھا, اس میں محاورے زیر زبر کا فرق یا اس طرح کی چیزیں تھیں. یعنی مقصد یہ تھا کہ الفاظ کے معنی نہیں چینج ہوتے تھے لیکن پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہو جاتا تھا. تو ابھی بھی اس کی اجازت ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو صحیح قرآت, لیکن جو اسٹینڈرڈ طریقہ جس پر رسول اکرم نے جو قرآت کی تھی وہی آج طریقہ رائج ہے, جو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. تو یہاں پر اصل میں امام بخاری کا سیریز کو لا کر اللہ کے فرشتے کے جو مختلف کارنامے تھے وہ بیان کرنا مقصود تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو مخصوص کیا تھا وہی کے نزول کے لیے, اور خاص وہی لانے پر یہ فرشتے مقرر تھے جبریل امین, اور ان کا ذکر مختلف آیات میں بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے. تو فرشتہ ہی قرآن لے کر نازل ہوتا تھا. تو یہاں فرشتوں کا ثبوت بتانا مقصود ہے. اور کیوں امام بخاری نے اتنا لمبا باب باندھا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کس میں مبتلا تھے. وہ لوگ پہلے شرک میں مبتلا تھے نا, اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. تو فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. اصل میں اللہ کو ضرورت ہی نہیں کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کی, وہ سب سے بے نیاز ہے اور اس سے سب پاک ہے. لوگ جو کہتے ہیں اسے وہ بری ہے. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا, کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, کہا ہم کو یونس نے خبر دی, ان سے زہری نے بیان کیا, ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا, ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور بڑھ جاتی جب جبریل امین آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے. جبریل امین آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس دور میں جب جبریل امین کے ساتھ روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ ان سے معمر نے یہ ساری باتیں نقل کی. اور ایک اور مطلب روایت ہے کہ جس میں رسول اکرم ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, یعنی اب تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو ترتیب وار پڑھتے تھے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی نزولی ترتیب ہے اور قرآن کی بعد میں اس کو دی گئی ترتیب, اس میں فرق ہے. جیسے پہلے تو سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی تھی, ہے نا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الگ کی جو آیتیں ہیں یا سورہ ہے وہ آخر میں 30 جز میں ہے. تو اس کو توقیفی کہتے ہیں, توقیفی ترتیب, جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے جب قرآن ہر سال ہر رمضان میں دور کیا جاتا تھا تو اس کو اس ترتیب سے رسول اکرم کو پڑھایا. پھر رسول اکرم صحابہ سے کہتے رہے کہ فلاں سورے کو فلاں کے بعد, فلاں سورے کو فلاں کے بعد ڈالو, اس طرح سے لکھو. تو پھر یہ اس طرح سے کمپائلیشن ہوا قرآن کا. جی آخری رمضان میں 2 دور کیا تھا. تو یہ سارا جو قرآن ہے اس کی ترتیب ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے, کیونکہ جبریل امین کس کے حکم سے اترتے تھے؟ اللہ کے حکم سے اترتے تھے. اور آپ کو پڑھوا دینا, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اکرم نے اسی طریقے پر پڑھا جس طریقے پر جبریل امین نے ان کو بتایا, اور پھر رسول اکرم نے جو طریقے سے پڑھا صحابہ نے اسی طریقے کو یاد رکھا, اور آج ہم تک وہی طریقہ مسلسل چین کے ذریعے سے الحمدللہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. اگلی حدیث چھوڑ دیجئے, وہ بھی جبریل امین کے بارے میں اور نماز کے بارے میں, وہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا ہم کو کہ اس حدیث سے جو ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایون نماز کے اوقات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا. جی فرشتوں کا سنتے ہیں تو بالکل ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایون فرشتہ ہی نازل ہوا تھا یا فرشتہ ہی آیا تھا, کس لیے؟ نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے بھی. ان ایون نمازوں کے اوقات بھی رسول اکرم نے خود سے تجویز نہیں کیے, بلکہ اللہ کی طرف سے تجویز کروائے گئے اور فرشتے کے ذریعے سے بتائے گئے. تو نماز کی تعلیم دینے کے لیے بھی فرشتے آئے تھے, اور اس کے اوقات بتانے کے لیے بھی فرشتے آئے تھے, یعنی جبریل امین آئے تھے. تو حدیث نمبر 3222 دیکھیے, ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا, کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا, ان سے شعبہ نے, اور ان سے حبیب بن ابی ثابت نے, ان سے زید بن وہب نے, اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا, یا آپ نے فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. عرض کیا خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو یا خواہ چوری کی ہو. آپ نے فرمایا خواہ زنا کیا ہو یا چوری کرتا رہا ہو, یعنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد, یعنی جو اس نے گناہوں پر اگر توبہ نہ کی ہوگی تو اس کی سزا ملنے کے بعد آخر کار اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے, لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ جبریل امین نے یہ بات کہہ کر گئے تھے, رسول اکرم نے وہی بات صحابہ سے فرمائی. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہوگا, چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے, آخر کر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمے کا اقرار کیا ہوگا, وہ یعنی مسلمان تھا, وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا, لیکن چونکہ گناہ کیا تھا لہٰذا اس کی سزا پانے کے بعد چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سزاؤں کو معاف کر دے, اور چاہے تو سزا دے کر اس کو جنت میں ڈالے, لیکن آخر کار وہ جنت میں جائے گا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ بھی خبر فرشتہ لے کر آیا تھا, یعنی جبریل امین لے کر آئے تھے. اور ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ہم مکمل کرتے ہیں. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, ہم کو شعیب نے خبر دی, کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا, ان سے عادل اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں, کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے, اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی حدیث ہے، اس سے ہم کو فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو فجر اور عصر کی نماز سے ریلیٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے بھی عصر کی نماز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا فوت ہو جانا یا چھوڑ دینا گویا سارے مال و اولاد کے ساتھ ہلاک ہو جانا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فرشتے دن رات زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں، اترتے رہتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جا کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ بندہ کیا کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ ایک طرح سے یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے، یعنی انسان کو پیدا کر رہے تو یہ تو صرف خون خرابہ کرے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یعنی میجورٹی جو ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی فرشتوں سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ میرے بندے میری عبادت میں لگے ہوئے تھے، میرے آگے جھک رہے تھے۔ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کر بچوں ہی کے سامنے دوسرے بچوں سے پوچھتے کہ کیا کر رہے تھے، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا تھا بچہ، تاکہ ہم کو ایک خوشی ہو، مزید خوشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، وہ فرشتوں کے سامنے یعنی اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری عبادت کر رہے ہیں، یعنی پوچھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو یعنی جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ کتنا بہترین فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسانوں میں میجورٹی ایسی ہے جن کا جو اللہ کے آگے جھکی رہتی ہے یا اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام احادیث سے فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود تھا، جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا رکن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، جس میں کچھ فرشتوں کے نام ہم کو معلوم ہے، باقی کوئی فرشتوں کے نام ہمیں بتائے نہیں گئے ہیں، جن میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائل ہیں، اسرافیل ہیں، اور ایک ملک الموت ہے، وہ تو یعنی جن کو بہت سارے لوگ اسرائیل کہتے ہیں، ایکچولی ان کا اصل نام ملک الموت کہا گیا ہے، اور اسرافیل بھی بہت مشہور ہے۔ باقی فرشتوں کی تعداد اتنی کثرت سے ہے کہ ہم ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں جا آ بھی نہیں سکتے، نہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہر چیز جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ لا یعصون من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی بجا لاتے ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اور اسپیشلی ہم کو یہاں پر فجر اور عصر کی نماز کا پتہ چلے تو یہ کب ہوگا، یعنی فرشتے تو اپنے ٹائم کے حساب سے جاتے ہوں گے نا، تو اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو ہماری جو وہاں پر رپورٹ پیش کی جائے گی تو وہ اسی حال میں ہوگی۔ پھر تو کوشش کریں کہ ہم اول وقت پر نماز پڑھیں تاکہ ہماری رپورٹنگ جب ہو تو ہمارا جواب، ہمارے لیے جواب اسی طرح جائے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں ہی مشغول تھا۔ تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ یہ تمام احادیث کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، مزید اس کی عبادت کریں، مزید اس کی بندگی بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور اس کی اطاعت سے کبھی منہ نہ موڑیں، ہمیشہ اس کے آگے سر جھکائے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔